Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Sayyid al-Anbiya'i wal mursaleen Amma ba'du fa'auzu billahi min ash-shaytanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین آج تذکیر بالقرآن کے حوالے سے خطبہ جمعہ کا موضوع سورۃ الکہف کی آخری آیت کریمہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے اس سے پہلے کہ اس موضوع پر بات کی جائے سورۃ کہف کی اہمیت اس کی فضیلت اور خاص طور پر موجودہ دور میں اس مادہ پرستی کے دور میں سورہ کہف کی جو اہمیت و فضیلت ہے انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی پہلی بات قرآن حکیم کے بالکل درمیان میں قرآن حکیم کے علم و حکمت کا ایک بہت خوبصورت جوڑا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی صورت میں موجود ہے قرآن کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں پیرز ہیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورۃ المائدہ اسی طرح سورہ رحمان سورۃ الواقعہ اور آخر میں جائیں تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سورۃ المزمل سورۃ المدثر یہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں پیرز پیر ہیں قرآن حکیم کے علم و حکمت کا خوبصورت ترین اگر جوڑا کہا جا سکتا ہے تو وہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کو جو بالکل درمیان میں 15 سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے سورہ کہف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے بہت پسند فرمایا ترغیب دی ریکمینڈ کیا کہ جمعے کے دن جو لوگ خاص طور پر سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا اور آج کے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ فتنہ دجال دجالیت یہ ہمارے سروں پر سوار ہو چکا ایک باقاعدہ شخص ہے جس کو ہم دجال المسیح الدجال کہتے ہیں وہ آئے گا یہودی ہوگا اور اس کی کئی نشانیاں ہیں جو کہ بیان ہوئی حدیث میں ایک ہے دجل دجالیت دجل کہتے ہیں دھوکے کو اور دجال دھوکے باز بہت بڑا دھوکے باز فعال کے وزن پر دجال تو یہ جو دنیا ہے درحقیقت دجل ہے دھوکا ہے اگر انسان یہ حقیقت بھول جائے کہ اس نے مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کی جناب میں حاضری دینی ہے، تو اس سے بڑا دجل اور دھوکہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ انسان دنیا ہی میں گم ہو کے رہ جائے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تو دجالی فتنے کا توڑ، دجالیت کی حقیقت، دنیا پرستی کی مذمت، دنیا کی حقیقت خاص طور پر اس سورت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، بہت ہی پیاری ممتاز ترین صورتوں میں ہیں قرآن حکیم کی۔ لہذا کوشش کریں کہ اس کا اہتمام کریں کہ جمعے کے دن خاص طور پر سورت الکہف کی تلاوت کی جائے۔ پوری سورت نہ پڑھ سکیں کسی وجہ سے تو کم از کم ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرنے کا اہتمام کیا جائے، حفظ کرنے کا اہتمام کیا جائے، جو کر سکتے ہیں آسانی سے پڑھ کر نماز میں پڑھتے رہیں تو یاد بھی رہے گا۔ پھر اگر ہو سکے تو اس کے مضامین پر غور کریں، صرف یاد نہیں کرنا، مضامین پر غور بھی کرنا ہے کہ اصل میں دجالیت ہے کیا اور اس کا کیسے توڑ ہے جو کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ لہذا 2-3-5 منٹ میں میکسیمم میں مختصر اس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آخری آیت پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ 3 سوالات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے آزمائش کے لیے، اور یقیناً یہ یہودیوں کی طرف سے ہوں گے جو انہوں نے مشرکین مکہ کو دیے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو ان سے یہ 3 سوال کرو۔ پہلا سوال، روح کی کیا حقیقت ہے، روح کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال، یہ اصحاب کہف کون تھے؟ اور تیسرا سوال، ذوالقرنین کون تھا، اس کی حقیقت کیا؟ سوال سے ہی ظاہر ہے کہ یہ مکے والے نہیں کر سکتے، ان کو نہیں پتا یہ چیزیں کیا تھیں، ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے، یہ زیادہ تر امی تھے۔ سوال خود بتا رہا ہے کہ اس کے سوال کرنے والے مشرکین مکہ نہیں بلکہ یہودی تھے، جیوز تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان 3 سوالات کے جواب فراہم کیے نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ انتہائی دل نشین انداز میں، واقعاتی صورت میں ان سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ بہت اہم حقائق ہیں جو کہ بیان کر دی۔ لہذا بنی اسرائیل میں آیا، یسالونک عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، فرما دیجئے کہ روح تو تمہارے رب کے امر میں سے، امر رب ہے۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، تمہیں علم میں سے نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ روح ہے کیا، اس کی حقیقت کیا۔ 2 سوالات اصحاب کہف اور ذوالقرنین سے متعلق وہ سورہ کہف میں آئے، اور اس حوالے سے بھی ایک بڑا علمی نقطہ نوٹ کر لیجئے، اصحاب کہف کا واقعہ کرسچن ورلڈ میں بڑا مشہور ہے 7 سلیپرز کے نام سے، 7 ایسے نوجوان جن کو اللہ تعالی نے غار میں پناہ دی اور وہ وہاں سوتے رہے، 300 سال تک وہاں سوئے، پھر ان کو دوبارہ جگایا۔ تو یہ کرسچن ورلڈ میں بڑا مشہور ہے یہ واقعہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا 2 انتہائیں بیان کر دیں۔ ایک انتہا اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں توحید کی دعوت دینے کے نتیجے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو غار میں پناہ لینی پڑے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ ایک انتہا ہے۔ جیسے اصحاب کہف توحید پر قائم رہتے ہوئے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے، بادشاہ نے 3 دن کی مہلت دی ورنہ قتل کر دیے جائیں گے، اللہ پاک نے مدد کی اپنے ان بندوں کی اور 300 سال تک انہیں سلائے رکھا، ایک انتہا بیان ہو گئی۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کسی نیک بندے کو, بندہ مومن کو اقتدار عطا فرمائے اور وہ اللہ کا دین نافذ کرے, شریعت نافذ کرے. اس کی ایک دوسری انتہا ذوالقرنین کو بیان کیا گیا. ذوالقرنین دو سنگوں والا, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ عراق اور ایران ان دونوں کے بادشاہ تھے بیک وقت, اور ایک ایسا تاج پہنتے تھے سونے کا جس میں دو سینگیں لگی ہوئی تھیں, جو سمبل تھا اس بات کا کہ یہ عراق اور ایران دونوں کو اس کے بادشاہ ہیں. لیکن گیارہویں رکوع میں اللہ پاک نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا, یہ بتانے کے لیے کہ توحید پر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اقتدار بھی دے سکتا ہے اور دیتا ہے جیسے ذوالقرنین کو دیا. تو بہرحال یہ دو علمی نکتے ہو گئے اس موضوع سے متعلق, اصحاب کہف کا واقعہ, ذوالقرنین کا واقعہ. درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو دوستوں کا واقعہ بھی بیان فرمایا جن میں سے ایک کو اللہ پاک نے بے شمار دولت عطا فرمائی, دوسرا غریب تھا. ان دونوں کا آپس میں ڈائیلاگ بیان ہوا ہے, محاورہ آپس میں جو گفتگو بیان ہوئی ہے. ایک اس پیسے کی وجہ سے, مادے کی وجہ سے مادہ پرست بن گیا, اور جیسے میں نے بتایا مادہ پرستی ہی اصل میں آج کے دور کا سب سے بڑا شرک, اور اسی کی مذمت ہے کہ جو اس صورت میں نازل ہوئی. اس کو دو باغ دے دیے, نہر مل گئی, اولاد زیادہ ہو گئی, باغ کو گھیرا ہوا تھا چاروں طرف سے کھجور کے درختوں نے, ہر طرح کا فصل ہر وقت موجود تھی, بے تحاشا دولت. نتیجتاً اللہ کو اور آخرت کو کا انکار کر بیٹھا, اور اصل ٹرسٹ, اس کا بھروسہ, توکل مادے پر ہو گیا کہ یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں, اس کی میں نے پلاننگ اتنی زبردست کی ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. دوسرا خناس آیا کہ اگر جیسے تم کہہ رہے ہو کہ آخرت آئے گی, حساب کتاب ہے, جنت ہے, جہنم ہے, تو گویا مجھے دنیا میں بھی اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں, آخرت میں بھی دے گا, اور تمہیں نہ دنیا میں دیے, دنیا میں بھی پھٹے حال ہو اور وہاں پر بھی اسی طرح رہو گے. یہ خناس تھا جو اس کے ذہن میں آیا. نتیجتاً اس کی مذمت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنایا کہ اس کے دونوں باغوں کو جلا کے راکھ کر دی. بہت ہی ایمان افروز واقعہ, عبرتناک واقعہ, دو باغوں والا سورہ کہف میں آ. پھر اسی طرح ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, تربیتی سفر کروایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے ذریعے, اور یہ حقیقت بیان فرمائی کہ یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسا ہی ہو. اے اہل نظر, ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. لہذا وہ نظر عطا فرمائی گئی کہ شے کی حقیقت کو دیکھ سکے. حضرت خضر کے ذریعے سفر میں ان کو بہت سارے حقائق بیان کیے. کشتی والے کا واقعہ, جس کشتی میں بیٹھے اسی میں سوراخ کیا حضرت خضر نے. یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ظاہری بات ہے برداشت ہونے والی تھی نہیں, لہذا ان کو بتایا, بعد میں بتایا گیا کہ یہ سوراخ کیوں کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح بچے کو قتل کر دیا حضرت خضر نے, یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا, آپ نے ایک معصوم بچے کو ایسے ہی قتل کر دیا خامخا, یہ تو بہت ہی برا کام کیا. بڑا ہی دلچسپ ڈائلاگ ہیں جو حضرت خضر اور موسیٰ کے درمیان ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. پھر تیسرا وہ دیوار کا مسئلہ تھا, دیوار کھڑی کر کر آئے. بہرحال یہ دلچسپ اور تربیتی سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, یہ حقائق واضح کرنے کے لیے کہ تم کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہو اسے اور حقیقت کچھ اور ہے. جیسے ہم دنیا کی چمک دھمک سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. لہذا سورۃ الکہف مذمت کرتی ہے دنیا پرستی کی, جھوٹے نگوں کی. آج کا یہ دور جیسے میں نے عرض کیا, صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ مادہ پرستی پہ مبنی ایک تہذیب ہے, سویلائزیشن ہے پوری کی پوری جو ہمارے سروں پر سوار ہو چکی, بلکہ ہم اس سے متاثر ہو چکے ہیں، انفیکٹڈ ہیں ہم سب بھی اس مادہ پرستی سے، جس کا نتیجہ کیا ہوا، بہت اہم مسئلہ عرض کر رہا ہوں. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ساری توجہ انسان کی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہو، اللہ سے محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، یہ حاصل ہے ایمان باللہ کا. توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات سے، خوف رب کائنات کا. لیکن جب یہ مادہ پرستی کی بنیاد پر تہذیب، سویلائزیشن ہمارے سروں پر سوار ہوئی تو خدا کا تصور ہی ختم ہو گیا. کوئی خدا نام کی شے ہے ہی نہیں، معاذ اللہ. اور شفٹ آف ایمفسس، توجہات کا سارا مرکز خدا کے بجائے اس مخلوق پر بن گیا، کائنات پر، یونیورس، گیلیکسیز. بایولوجی میں گفتگو کی، ریسرچ کی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، فزکس پر بات کی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی آئی تو اللہ ہی اکبر، سب کچھ ہی بدل گیا. دنیا اتنی چھوٹا سا ایک ویلج بن کر رہ گیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی. تو سارا کا سارا ایمفسس، زور، توجہ وہ دنیا کی اس کائنات پر، تخلیق پر بن گیا. خالق حقیقی سے شفٹ آف ایمفسس ہٹ گیا. نمبر دو، جب اللہ پر ایمانی نہیں، آخرت پر ایمانی نہیں، تو ساری توجہات اس جسم پر، بدن پر، باڈی پر، فزیکل جو ہمارا وجود ہے، ساری توجہات اس پر. اسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اسی کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کیا سے کچھ، کیا کچھ نہیں کیا انسان. ترقی کرتے کرتے اس جسمانی وجود ہی پر اصل فوکس، اور جو اصل وجود تھا انسان کا، روحانی وجود، اس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. جب روحانی وجود ہی پہ توجہ ہٹ گئی تو روحانیت کا سوال ہی ختم. اخلاقیات کس چیز کا نام ہے، روحانیت کس چیز کا نام ہے، یہ سبجیکٹ ہی نکال دیا گیا. اسی طرح تیسرا جو نقصان ہوا اس مادہ پرستی کی وجہ سے، وہ زندگی جو آخرت کی ہے، جو نتیجہ ہے اس دنیا کی زندگی کے اعمال کا، جب خدا ہی کا انکار ہو گیا اور آخرت ہی کا انکار ہو گیا، تو جو ساری توجہ آخرت کی زندگی پر ہونی چاہیے تھی، وہ سب کے سب دنیا کی زندگی پر ہو گئی. یہ ہے نتیجہ آج اس مادہ پرستی کی وجہ سے. خدا کا انکار، روح کا انکار، آخرت کا انکار. اب ہم چاہے کتنا ہی کہیں کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، روح کو مانتے ہیں، لیکن آپ غور کر لیجئے، یہ جراثیم ہمارے وجود، ہمارے تھاٹس، ہمارے خیالات، ہمارے فکر، ہمارے عمل میں موجود ہیں. چاہے کتنا ہی بڑے ہم اپنے آپ کو دیندار کہیں، خدا کو جس طرح ماننا چاہیے، اللہ کو رب جس طرح ماننا چاہیے، آخرت سے جس طرح محبت کرتے ہوئے اس کے لیے عمل کرنا چاہیے، اکثر و بیشتر ہمارے معاملات میں نہیں، الا ماشاء اللہ. تو بہرحال سورۃ الکہف خاص طور پر اس مسئلے کا حل ہے کہ اس مادہ پرستی کا توڑ ہے جو رب کائنات نے عطا فرمایا. لہذا میں آپ حضرات و خواتین سے گزارش کروں گا کہ جمعے کے دن اپنا روٹین بنائیے، کوشش کریں کہ ہم سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کریں گے انشاءاللہ. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک مرتبہ اگر اس کے مضامین کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر خاص طور پر پڑھ لی جائے، دو تین ہفتوں میں ہی صحیح، تو انشاءاللہ جب سورہ کہف پڑھیں گے تو اور بات سمجھ میں آئے گی، واضح ہوگی. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 9 گھنٹے میں انہوں نے اس کی تفسیر بیان فرمائی. دنیا پرستی کی مذمت پر 3 گھنٹے کا لیکچر. اسی طرح اس میں اصحاب کہف اور دیگر واقعات بیان ہوئے. بہت ہی دلچسپ صورتیں قرآن حکیم کی. کوشش کریں کہ اگر میموری کارڈز لے لیے جائیں تو سننا نسبتاً آسان ہو گیا ہے، تو سن لیجیے. سنی ہوئی ہے تو دوبارہ سن لیجئے، ویسے ہی سن سن کے ہم سنیں سن ہوئے ہوئے، ایک مرتبہ اور اگر سن لیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جاگنے کا بھی موقع آ جائے. کتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہمارے سامنے آئے ثبوت کے ساتھ، کوئی ریئیکشن آیا؟ جن قوموں میں غیرت باقی ہے وہاں کا پرائم منسٹر ریزائن کر دیتا، ایلیگیشن لگایا جب تک ایلیگیشن کلیئر نہیں ہوگا میں کسی اہم عہدے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں. لیکن جب قومیں بےغیرت ہو جائیں، بے حیائی فحاشی کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، تو چاہے جتنے بھی جوتے پڑتے رہیں احساس نہیں ہوتا، نہ عوام کو کوئی احساس ہے. ٹھیک ہے کرپشن ہے تو کیا ہوا، ہم بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. نصف لی و نصف لک حاذا قوم الجاہلون، ان کے درمیان تو معاہدہ ہے، آدھا ہمارا آدھا تمہارا، یہ ہے ہی جاہل قوم، ان کو اسی طرح لوٹتے رہو، کھا جاؤ ان سب کو پھر بھی کچھ نہیں کرنے والے. تو بہرحال دنیا پرستی کا حاصل تو یہی ہے کہ دنیا میں خوب سے خوب آگے بڑھیں، صرف پاکستان ہی نہیں دنیا میں، پوری دنیا میں جائیداد بنائیں، خوب انویسٹمنٹ کریں، لیکن بالآخر کتنا کمائیں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا کرپشن کریں گے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی نہیں ہے. یہاں نیب کو کسی بھی طرح دبا لیں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس کو بھی لگا دیں اپنے ساتھ کرپشن میں، لیکن بہرحال یہاں کا نیب ہو سکتا ہے اس سے بچ بھی جائیں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں ہم بچ جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پائی پائی پیسے پیسے کا حساب نہیں لے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. بہرحال آئیے اس سورت کے آخری حصے کی طرف. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آخری 10 منٹ میں سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ پر بات بیان کروں گا. ایک اوور ویو میں نے آپ کے سامنے دے دیا سورہ کہف کا، ایک درخواست بھی کر دی کہ ہو سکے تو اس کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، سن لیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی بہتری ہو سکتی ہے. سورہ کہف وہ سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر ایک اور بڑی نمایاں شے ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اختتام میں دو قل ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، قل الحمد للہ، یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آتا، آپ کہیے کہ حمد و ثنا اللہ کے لیے، اور سورہ کہف شروع ہوتی ہے الحمد للہ سے، یہ گویا بالکل آپس میں اٹیچ ہو گئی ایک دوسرے سے. اسی طرح سورہ کہف کے اختتام میں بھی دو عظیم قل آتے ہیں، اور دونوں کے دونوں توحید باری تعالیٰ کا انتہائی اہم خزانہ ہے. جیسے سورۃ الاخلاص، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت اور فضیلت کو، کیونکہ توحید باری تعالیٰ اس میں بیان ہوئی. اسی طرح میرے بھائیو سورہ کہف کی آخری آیت بہت ہی اہم موضوع اپنے ساتھ لی ہوئی، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. توحید باری تعالیٰ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ فرما دیجئے، یقیناً میں انسان ہوں، بشر ہوں تمہاری طرح، تم میں سے ہوں. یوحا الیہ، البتہ فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اس وحی کا خلاصہ کیا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ یقیناً تمہارا معبود، تمہارا الہ ایک ہی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی. فمن کانا یرجو لقاء ربی، تو پس تم میں سے جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا، بہت ہی اہم نقطہ قرآن حکیم کا، وہ تو رب ہے، کائنات کا مالک ہے، اس حقیقت کا انکار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تین اہم باتیں آ رہی ہیں. فمن کانا یرجو لقاء ربہ، پس جو کوئی بھی اپنے رب سے ملنا چاہتا، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. نمبر تین، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ ہے میسج، پیغام، پوری کی پوری سورت کا پیغام. ایک عظیم خطبہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں میسج ہو، پیغام ہو، ہم نے یہ آج یہ بات سنی، یہ اس کا حاصل ہے، یہ کرو. لہذا اس عظیم سورت کا اختتام تین اہم باتوں پر ہوا ہے، اور یہی ہماری گفتگو کا حاصل. سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یہ بات کیوں بیان کی گئی، اس کی وجہ سمجھ لیجئے. سابقہ امتوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کی کہ ان کو خدائی میں شامل کیا، شرک فی ذات، سب سے بڑا شرک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور کہا نصرانیوں نے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. لہذا جیسے توحید فی ذات اہم ترین ایمان ہے اللہ پر، ایسے ہی بدترین شرک توحید فی شرک، شرک فی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، جس پر سب سے زیادہ مذمت قرآن حکیم کرتا، اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب سب سے زیادہ بھڑکتا ہے اس بات پر کہ کوئی اس کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا جائے. لہذا اس شے سے، اس شرک سے، اس ظلم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت فرمائی اللہ پاک، آپ کی بشریت کو نمایاں کیا، بار بار نمایاں کیا. قرآن حکیم نے جہاں کہیں بھی کسی عظیم انعام کا تذکرہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کی عبدیت کو نمایاں کیا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. عظیم ترین سفر، اسرا، معراج، عبدیت کو نمایاں کیا اللہ پاک نے. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز یہاں سے ہوتا. سورہ کہف، اللہ تعالی کی نزولی نعمت، قرآن حکیم کا تذکرہ آیا، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب، اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائے. عبدیت کو نمایاں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ انہی کے ساتھ یہ ظلم کریں، ان کو شرک میں، ان کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں غلو کرتے ہوئے شریک کر دیں. لہذا آغاز میں بھی عبدیت کو نمایاں کیا اور اختتام پر بھی. قل انما انا بشر مثلکم. اب یہاں مثلکم سے مراد، غلط فہمی یہ نہ ہو جائے کہ بالکل ہی ہمارے جیسے جیسے ہم ہیں ویسے ہی اللہ کے نبی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ کی جسمانی اعتبار سے جو وجود تھا وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایکسیپشنلی، اور روحانی وجود کا معاملہ تو انتہا کو پہنچا ہوا ہے، تو بالکل ایسا ہی نہ سمجھ لیا جائے جیسے ہم انسان ہیں ایسے ہی اللہ کے نبی بھی عام انسان، معاذ اللہ. اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، اور اگر ان کو انسانیت سے نکال دیا جائے، بشری نہ قرار دیا جائے، تو پھر انسانوں کے پاس رہ کیا گیا؟ یہ تو انسانیت کا سر کا تاج ہیں، عظیم ترین انسان صاحب، یہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے یہی انسانیت کا معراج ہے. تو بہرحال توحید کے موضوع میں یہ بہت اہم مسئلہ، اللہ کے نبی کی بشریت کو نمایاں، عبدیت کو نمایاں کر کے آپ کو، آپ کی ذات کو محفوظ کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے محبت میں غلو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرا دیا جائے. دوسرا مسئلہ جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، فمن کانا یرجو لقاء ربی، پس جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا. بارہ اس موضوع پر بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ بیان کروں، ڈر بھی لگتا تھا، لیکن واقعہ یہ کہ ذرا تنہائی میں سوچئے گا کہ کیا واقعتاً اللہ تعالی سے ملاقات بھی ہونے والی ہے، رب سے ملاقات، اپنے رب سے، پروردگار سے، مالک سے، وہ مالک جو ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرنے والا، کیا واقعتاً اس سے ملاقات ہونے والی ہے؟ اور کیا اس سے ملنے کا شوق، جذبہ، ایک خواہش بھی ہے؟ یہ ہے ایک سرچنگ کوئسچن ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. الحمدللہ مسلمان ہیں تو اتنا تو ایمان ہے کہ ہاں مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب، جنت جہنم اور دیگر چیزوں کی طرف توجہ ہے، لیکن رب کا دیدار، رب کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ، سابقو الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے مسابقت کا جذبہ، یہ بھی موجود ہے. اور سب سے زیادہ موٹیویشنل فورس یہ اپنے رب سے محبت. ذرا جائزہ لیجئے گا اپنی زندگیوں کا، ہم سب بھی کیا واقعتاً اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے؟ جی بھی چاہتا ہے رب سے ملنے کا؟ یا غالب کا وہ شعر آتا ہے ذہن میں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اتنی جائیداد لے کر جاؤ گے کہاں، اتنا پیسہ اللہ کا دیا، بندوں سے لیا بہت ہے، سوال یہ کہ کرو گے کیا اتنے پیسے کا، اتنی جائیدادوں کا، اتنی محنت مشقت، دنیا کے کتوں کی طرح ہم لگے ہوئے ہیں مال کمانے کے لیے، لیکن ابھی موت آ جائے ابھی تو یہ مال کس کا ہے؟ مالی انسان کہتا میرا مال میرا مال، یہ مال کیا ہے؟ ابھی موت آ جائے تو یہ مال تو ورثہ کا ہے، اور اگر ان کی تربیت نہیں کی تو وہ تو شکر ادا کریں گے اللہ کا شکر ہے گیا، تو یہ مال تو مصیبت بن جائے گا. ان ورثہ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، سود پر حرام خوریاں کر کے، اور وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ گیا بہترین مال چھوڑ کر گیا، تو یہ تو مصیبت. اولاد کے بارے میں بھی جواب دینا، مال کے بارے میں بھی، تو یہ تو مصیبت بن گیا. تو بہرحال ایک سرچنگ کوشچن ہم سب کے لیے کہ واقعتاً اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اگر ہونے والی ہے تو کیا کریں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. نیک عمل کا معیار ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے کہ نیک عمل ہے کیا. فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے نیک عمل کرے. نیک عمل کیسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کا معیار کیا ہے؟ اس میں اخلاص کی کیا اہمیت ہے؟ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا اہمیت ہے؟ ورنہ ہندو کے نزدیک بھی ایک نیک عمل ہے، کرسچن کے نزدیک بھی، ایک مسلمان کے نزدیک بھی نیک عمل، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ کون سا سٹینڈرڈ معیار رکھیں گے نیک عمل کا؟ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے. رب کائنات نے توفیق عطا فرمائی. فلیعمل عملا صالحا، انہیں چاہیے کہ نیک عمل کریں. اور آخری اور اہم ترین بات قرآن حکیم کی تعلیمات میں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. عبادت کے تمام مراسم، مراسم عبودیت، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. توحید کا حاصل رب اگر اللہ کو مانا ہے تو دعا اللہ سے، امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، توکل اللہ کی ذات پر، پھر سجدہ، قیام، رکوع، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اطاعت، حکم ماننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں. فرمایا جو کوئی بھی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ کی سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.